اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الکرشی الابدعی العربی اسراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أودنا مقامه وقال كنت نبي آدم بين الماء والتين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى فی شانی وما ارسلنا الا رحمت للعالمین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ و رسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم راکعون صلوات پڑھیے محمد و آل محمد عزیزان گرامی ہمارا سلسلہ گفتگو ولایت قرآن کی روشنی میں آج ساتویں مرحلے میں داخل ہوا تقاضۂ ولایت یہ ہے کہ جب علی کی ولایت کو قبول کیا علی کی پارٹی کے فرد بن گئے رکنیت اختیار کر لی ہے تو پھر خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے جو ولی کہے وہی کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کو کائنات نے ولی مانا تو کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نظر نہیں آتا جو اللہ کی دائرہ ولایت سے بہر حرکت کرتا ہوا نظر آئے جب مصطفیٰ کو ولی مانا تو مصطفیٰ کے ہر حکم کو تسلیم کرنا ہوگا جب علی کو ولی مانا تو پھر حق یہ ہے کہ علی جو کہے وہ کرنا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ جو بھی نبی آیا اس نے اللہ کا کام کیا اور امت سے یہی کہا ان اجریا الا علی اللہ کہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے سورہ سبا میں کیا کہا میرا اجر اللہ کے پاس یعنی تم سے اجرت نہیں لینی جس کا کام کیا ہے اسی سے ہی اجرت لینی ہے وہی اجرت دے گا ہر نبی یہی کہتا ہوا نظر آیا اور نبی جو بھی آیا اس نے ایک تو محنت کی دوسرا اس نے ایک نظام دیا نظام چھوڑا اور وہ مطمئن دنیا سے گیا کیوں اس لیے اس کو پتا تھا کام اللہ کا کیا ہے اجر وہی دے گا اور میرا نظام ضائع و برباد نہیں ہوگا میری محنت ضائع نہیں ہوگی اس لیے کہ میرے بعد نبی آ رہا ہے میرے بعد نبی آ رہا ہے نظام محفوظ رہے گا عیسیٰ تک یہی ہوا جب مصطفیٰ آئے تو اللہ نے کہا میرا حبیب اجرت تو میں دوں گا لیکن مسئلہ ہے نظام کا کہ تیرا نظام کیسے باقی رہے تیرے بعد کوئی نبی ہے نہیں لہذا کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس لیے اگر مودت ہوگی تو تیرا نظام باقی رہے گا، اگر مودت نہیں ہوگی تو یہ جو تو نظام چھوڑ کے آ رہا ہے یہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ محبت اور ولایت علی کا تقاضا یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کو باقی رکھا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ یعنی اللہ نے بتا دیا جو اجرت دیں گے، جو اجر رسالت ادا کریں گے، وہی تیرے نظام کو باقی رکھیں گے۔ تو اب نظام اگر باقی رہے گا تو اس صورت میں رہے گا کہ جب تقاضائے ولایت علی پورا ہو، جب تک تقاضائے ولایت علی پورا نہ ہو تو نظام باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بھیج دیا بے مقصد، وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہماری طرح پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ یعنی بتا دیا تمہیں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے دنیا میں، ایسے نہیں بھیجا، تمہاری ساری ضرورتوں کا بندوبست کیا، تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کیا۔ تو کبھی پوچھا کہ مقصد کیا ہے، مالک کیوں بھیجا دنیا میں؟ تو اس نے خود ہی فرما دیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، کہا میں نے بھیجا ہی اس لیے ہے، میں تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ کہا میں امتحان لینا چاہ رہا تھا بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اچھا تو مالک یہ حیات کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ کہا پڑھو قرآن، سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ 33 نمبر آیات میں اللہ نے فرمایا، وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ کہا وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور فرمایا آخرت کی زندگی بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اب قرآن کہے کھیل کا میدان ہے یہ دنیا جہاں تمہیں بھیجا گیا ہے، اور آپ کے علم میں ہے جب قرآن کہہ دے تو پھر کوئی انسان اپنی تاویل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ راسخون فی العلم جانتے ہیں کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، لائب کا لفظ آیا، لہو کا لفظ آیا، جس کے معنی کھیل اور تماشا، یعنی یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، بزرگ ہیں، آپ کے علم میں ہے، ماشاءاللہ مطالعہ رکھتے ہیں اور دنیا میں دیکھ بھی رہے ہیں، کھیل کہاں ہوتا ہے؟ میدان میں، اور ایک ٹیم بھی نہیں ہوتی، دو ٹیمیں ہوں تو کھیل ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا اللہ نے ہمیں یہاں جو بھیجا ہے کھیل کے میدان میں بھیجا ہے۔ اچھا تو مالک یہاں دو ٹیموں کے بغیر تو ہم نے کھیل دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا جہاں تمہیں بھیجا ہے یاد رکھو یہاں بھی دو ٹیمیں ہیں، ایک رحمان کی ٹیم ہے، ایک شیطان کی ٹیم ہے۔ ایک رحمان کی ٹیم ہے اور ایک شیطان کی ٹیم ہے، اور ظاہر ہے جس ٹیم میں جیتنے کی صلاحیت ہو اس کو لالچ دی جاتی ہے مختلف قسم کے ذریعے تاکہ اس سے وہ صلاحیت چھین لیں۔ میدان سے جب یہ ٹیم جائے یہ رسوا ہو، یہ ذلیل ہو، یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو۔ اللہ نے کہا جس میدان میں نے تمہیں بھیجا ہے یاد رکھو یہاں بھی دو ٹیمیں ہیں، ایک رحمان کی، ایک شیطان کی۔ جو رحمان کی ٹیم ہے اس میں جیتنے کی صلاحیت ہے۔ مالک کیسے؟ کا اس لیے رحمان کی ٹیم کا ایک کوچ نہیں ہے، 12 کوچ ہیں۔ رحمان کی ٹیم کے 12 ہیں ہدایت کرنے والے، 12 کوچ ہیں رہنمائی کرنے والے، ہمیشہ وہی ٹیم کامیاب رہتی ہے۔ جو کوچ کی ہدایت پر عمل کرے، اس کی رہنمائی پر عمل کرے، وہی کامیاب رہتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یاد رکھو تمہارے 12 کوچ ہیں، 12 ہادی ہیں، 12 ہیں تمہاری رہنمائی کرنے والے۔ شیطان کی ٹیم کی کوشش ہوگی تمہیں لالچ دے، مختلف قسم کا لالچ دے گی تاکہ تم سے جیتنے کی صلاحیت چھین لے، تاکہ جب اس میدان سے جاؤ تو نہ کوچ کو منہ دکھانے کے قابل، نہ والدین کو منہ دکھانے کے قابل، نہ دوست احباب کو منہ دکھانے کے قابل۔ لہذا اس لیے کہا لالچ میں نہ آنا، ایسی جواب ملے گی جہاں داڑھی دیو کرنا شیو کرنا شرط ہوگی، جہاں نماز کا ٹائم نہیں بچے گا، جہاں شراب پی جی رہی ہوگی، شراب پی جا رہی ہوگی۔ تو کہا یاد رکھو جہاں ایسی لالچ ہو سمجھ جانا وہاں شیطان کی ٹیم ہے جو تمہیں لالچ دے رہی ہے تاکہ میدان سے جاؤ تم ہار کے جاؤ اور وہ جیت کے رہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ توجہ فرمائی نا آپ نے۔ لہذا اس لیے یہ کھیل کا میدان ہے، اور آپ کو پتہ ہے میدان میں ہمیشہ ٹیمیں نظر نہیں آتی، وہ میدان بس اس وقت تک سجا ہے جب تک کھیل ہے، پھر میدان خالی ہے۔ تو ہم کھیل کے میدان میں آ گئے، اور کرکٹ سے تو نوجوان واقف ہی ہے نا، پتہ ہے کہ جب کوئی کھلاڑی چھکا لگائے تو کیا ہے، کوچ کھڑے ہو کر اس کو داد دیتا ہے، کھڑے ہو کر داد دیتا ہے کہ تو نے میری ہدایت پر عمل کیا ہے۔ اس کھیل کے میدان میں اگر کوئی رات کو اٹھ کر وضو کر کے مصلے پہ آ کے نماز تہجد پڑھے، پردہ غیب میں بیٹھنے والا وہیں سے داد دیتا ہے۔ وہ جو پردے غیب میں بیٹھا ہے نا، وہ وہیں سے داد دیتا ہے کہ تو نے کمال کر دیا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان کی ٹیم کو تو نے ہرایا ہے، لہذا ہم میں جیتنے کی صلاحیت ہے۔ اس صلاحیت کو کھوئیں نہیں، اس صلاحیت کو برقرار رکھیں تاکہ اس میدان سے جائیں تو ان کے سامنے وہ جو ہمارے ہادی ہیں منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور سورہ ملک میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہے، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تمہیں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اچھا مالک امتحان لے رہا ہے نا، کہاں امتحان لے رہا ہوں، تمہیں امتحان گاہ میں بھیجا ہے، اور ظاہر ہے وہ جو امتحان گاہ میں کمرہ امتحان میں 3 گھنٹے ہوتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یا تو ہمیشہ کی زندگی بنا جاتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو کامیاب کون رہتا ہے، وہ سٹوڈنٹ کامیاب رہتا ہے کہ جو کمرہ امتحان میں بیٹھ کے دیکھتا ہے، جو آسان سوال ہے ان کے جواب لکھ لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے اگر وقت ملا تو مشکل بھی سوچ کے لکھ دوں گا، اگر نہ ملا تو پاس کے نمبر تو مل جائیں گے نا، والدین کو منہ دکھانے کے قابل تو ہو جاؤں گا، دوست احباب کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے ہمیں کمرہ امتحان میں بھیجا، اور ظاہر ہے کمرہ امتحان میں جب بھیجا تو یہاں عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ جو آسان سوال ہیں ان کے جواب لکھ لے، اگر وقت ملے تو مشکل بھی سوچ لے ان کو بھی لکھ لے، نہیں تو کم از کم۔ یہ کون کہہ رہا ہے، تیرا اور میرا امام امیر المومنین کہہ رہا ہے کہ تم واجبات بجا لاؤ، اگر وقت ملے تو مستحبات کی طرف آؤ، اگر وقت نہ ملے مستحبات کو چھوڑ دو، کم از کم جنت میں داخلے کے نمبر تو مل جائیں گے۔ توجہ فرمائی نا آپ نے۔ اور ظاہر ہے کمرہ امتحان میں نقل مارنے کی اجازت نہیں ہوتی، اگر کوئی نقل لگائے بھی صحیح تو خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ تو جو سٹوڈنٹ نقل لگانا چاہتا ہے وہ سوچتا ہے کسی ایسے کی نقل لگاؤں جس کا اپنا تو پرچہ صحیح ہو، خطرہ بھی مول لوں کہیں ایسا نہ اس کا اپنا ہی پیپر غلط ہو، تو کہتے اس کی نقل لگاؤں گا جس کا اپنا پیپر صحیح ہو۔ نقل مارنے کی اجازت نہیں ہوتی، نگران کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا کریم ہے آل محمد کا رب، کہا ایک نہیں میرے 12 نگران ہیں، 12 نگران ہیں، لیکن میں تجھے اجازت دے رہا ہوں جس کی چاہے تو نقل لگا، کوئی نگران نہیں روکے گا تمہیں، جس کی چاہے تو نقل لگا، لیکن سوچ کے لگانا، اس کی نقل لگانا جس کا اپنا پیپر صحیح ہو، اس کی نقل لگانا جس کا اپنا پیپر صحیح ہو۔ ہیں جی، آج پتہ چلا اگر ہم حیدری ہیں تو نقل ابوذر غفاری کی لگائیں گے، اگر حسینی ہیں تو نقل حور کی لگائیں گے۔ لہذا عزیزان گرامی، بس یاد رکھیے ہم کمرہ امتحان میں ہیں، اور اللہ نے ہر ایک کا امتحان لیا، ہر ایک کو آزمایا۔ ابراہیم کو 3 مراحل میں آزمایا، مال کا امتحان لیا، جان کا امتحان لیا، اور اولاد کا امتحان لیا۔ مال کا امتحان لیا کیسے؟ ابراہیم دنبیاں چرا رہے تھے، اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ ذرا ابراہیم کا امتحان لیتے ہیں، ہم اسے زیادہ پیارے ہیں یا مال زیادہ پیارا ہے؟ آیا جبرائیل خوبصورت نوجوان کی شکل میں، آ کے کہتے سبوحن قدوسن رب الملائکت والروح۔ جیسے جبرائیل نے کہا پوری صحرا میں آواز گونجی، جیسے جبرائیل نے کہا پوری صحرا میں آواز گونجی، ابراہیم کے دل کو سکون ملا۔ کہتے ہیں کتنے پیارے انداز میں تو نے میرے رب کا نام لیا ہے، کتنے پیارے انداز میں میرے رب کا نام لیا، ایک دفعہ پھر اسی طرح نام لے، میں آدھی دمبیاں تجھے دے دوں گا۔ اس نے پھر نام لیا سبوحن قدوسن رب الملائکت والروح۔ پھر دوبارہ ابراہیم کے دل کو اور سکون ملا، کہنے لگے سبحان اللہ، کتنا پیارا لہجہ ہے تیرا، کتنے پیارے انداز میں تو نے میرے رب کا نام لیا ہے، اب اگر دوبارہ لے تو یہ دوسری آدھی دمبیاں بھی تجھے دے دوں گا۔ اس نے پھر نام لیا جبرائیل نے سبوحن قدوسن رب الملائکت والروح، اب بھی ابراہیم کا دل نہیں بھرا۔ کہتے ہیں اب اگر نام لے تو ساری زندگی تیری خدمت کروں گا۔ اب جیسے اس نے کہا جبرائیل نے سبوحن قدوسن رب الملائکت والروح، ساری صحرا میں آواز گونجی، ابراہیم کے دل کو سکون ملا، قریب آ کے کھڑے ہو گئے، آواز قدرت جبرائیل اب پردہ ہٹا، بتا دے ابراہیم کو ہم خالی تیرا امتحان لینا چاہ رہے تھے، لے جا یہ دمبیاں ساری تیری ہیں، ساری تیری ہیں، ہمیں مال نہیں چاہیے، خالی آزما رہے تھے۔ آج کم عقل لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ سارا سال کماتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ٹھیلا لگاتے ہیں، جیسے محرم آتا ہے حسین کے نام پہ لٹا دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، سارا سال محنت کی حسین کے نام پہ لٹا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ ہم سے سوال نہ کرو، یہ ابراہیم سے سوال کرو کہ جو پیارا ہوتا ہے، جو پیارا ہوتا ہے اس کے نام پہ مال لٹانے کو دل کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ اور ابراہیم کا دوسرا امتحان، جان کا امتحان، ابراہیم کو نمرود نے رسیوں سے جکڑا، منجی کے اندر آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ہیں جی، جیسے ہی آگ میں ڈال رہے تھے تو ادھر سے پرندہ اڑا، اس نے پانی کے چند قطرے چونچ میں لیے تو دوسرے پرندوں نے راستہ روک لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابراہیم کے لیے آگ بجھانے۔ پرندوں نے کہا تیرے ان چند قطروں سے اتنی بڑی آگ تھوڑی بجھے گی؟ کہا مجھے بھی پتہ ہے ان چند قطروں سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن آج جلتا ہوں تو جل جاؤں، مرتا ہوں تو مر جاؤں، لیکن یہ چند قطرے کی دھا گرا کر آگ کے اوپر اللہ کو گواہ بنا لوں گا اور دنیا کے سارے پرندوں کو گواہ بنا لوں گا، میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ نہیں۔ اور جیسے ہی ابراہیم آگ کے قریب آئے، آگ میں آئے، تو ابراہیم کے جسم پہ جو لباس تھا وہ بچ گیا، جو رسیاں اوپر سے نمرود نے باندھی تھیں وہ جل گئیں۔ جلنا تھا تو لباس بھی ساتھ جل جاتا، نہیں جلنا تھا تو رسیاں بھی نہ جلتی۔ لیکن اللہ نے یہاں فرق بتا دیا کہ جو نبی کا اپنا چنا ہوا تھا وہ بچ گیا، جو دشمن نے ساتھ رسیاں لگا دی تھیں وہ جل گئیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ دوسرا امتحان تھا ابراہیم کا کہ جان بھی بچ گئی، اور تیسرا امتحان اولاد کا امتحان۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اگر امامت لینی ہے تو بیٹا ذبح کرنا پڑے گا۔ خواب دیکھا، آئے سورہ صفات 37واں سورہ آیت نمبر 102 103 104 پڑھتے چلے جائیں، کیا ہے؟ فلما بلغ ماہ سایہ قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا۔ آئے ابراہیم بیٹے کے پاس، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترا، بتا تیری کیا رائے ہے۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا بابا آپ کو جو حکم آیا آپ بجا لائے، انشاءاللہ بیٹے کو صابر پائیں گے۔ اب میں کہوں گا ابراہیم جب اللہ کا آرڈر آ گیا کہ بیٹا ذبح کرو، تو یہ رائے لینے کی کیا ضرورت تھی اسماعیل سے؟ اگر بیٹا بالغ ہو جائے، نماز واجب ہو جائے اس پہ، تو کیا رائے لیں گے کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے یا نہیں؟ نہیں، جب بالغ ہو گیا، نماز واجب ہو گئی، تو بیٹا پڑھنی ہے، وہاں کوئی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابراہیم جب آپ نے خواب دیکھا، اللہ کا آرڈر آ گیا، تو پھر اسماعیل سے رائے کیوں لے رہے ہیں کہ تیری کیا رائے ہے؟ تو ابراہیم پلٹ کے جواب دیں گے کہ میرے بیٹے نے ہونا ہے شہید، شہادت جہالت میں نہیں ملا کرتی، شہادت علم میں ہوتی ہے۔ اور پھر ادھر کیا کہا اسماعیل نے؟ کہا بابا جو حکم ہے آپ بجا لائیں۔ اچھا، تو لے کے گئے حاجرہ کے پاس، کہا اسے سجاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ کہا خیریت؟ کہاں؟ دوست کی دعوت پہ جانا ہے، دوست کی دعوت پہ۔ جانے لگے جب رسی اور چھری اٹھائی، تو کہنے لگی دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں، یہ رسی اور چھری کیوں اٹھائی؟ کہتے ہیں شاید راستے میں کوئی دمبا ذبح کرنا نہ پڑ جائے۔ اسے کہتے ہیں نبی، کہ جو کہہ دیا وہ ہو کے رہا۔ کہہ دیا نا، زبان سے نکل گیا کہ شاید راستے میں دمبا ذبح کرنا نہ پڑ جائے۔ لے کے آئے اسماعیل کو، لٹایا۔ اچھا، اب کچھ کم عقل لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب حسین کو پتا تھا میں کربلا میں شہید ہو جاؤں گا، تو گئے کیوں تھے کربلا؟ انہیں یہی جواب دو، ان کو کہو ہم سے نہ پوچھو، یہ اسماعیل سے جا کے پوچھو، اسماعیل سے جا کے پوچھو، جسے پتا ہے کہ میری گردن کٹ جائے گی، وہ منا میں کیوں چل کے جا رہا ہے؟ اسماعیل کیوں چل کے جا رہا ہے؟ جب اسماعیل سے سوال کریں گے تو اسماعیل پلٹ کے یہی جواب دیں گے، عقل کے اندھے، جہاں شہید ہونا ہو وہاں چل کے جایا جاتا ہے۔ آئے ابراہیم، لٹایا اسماعیل کو، اب آ گیا وہ قربانیوں میں خلل ڈالنے والا شیطان اسماعیل کے سامنے، کہنے لگا کہ سنو، تیرے باپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تو تو عقل مند ہے، تو تو سمجھدار ہے، تو باپ کے کہنے پر لیٹ گیا، وہ تیرا سر کاٹ رہا ہے، اٹھو یہاں سے، تیرے باپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے اس نے یہ کہا، کیا کہتے ہیں اسماعیل؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان چند قدم دور جا کے کہتا ہے، اسماعیل تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے، کہا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہ شیطان ہی ہوا کرتا ہے۔ اب ناکام ہوا یہاں سے، ابراہیم کو کہہ رہا ہے، ابراہیم خواب دیکھنے کی وجہ سے تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، خواب تو میں بھی دیکھتا ہوں، آج تک میں نے تو بیٹے کو ذبح نہیں کیا، تو خالی خواب دیکھنے پر بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، خواب میں نے بھی دیکھے ہیں، یہ خواب ہوتے ہیں خالی، چھوڑیں نہ بیٹے کو ذبح کریں۔ جیسے یہ کہا تو اتنے میں ابراہیم کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان چند قدم دور جا کے کہتا ہے، ابراہیم تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے۔ کہا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ شیطان ہی ہوا کرتا ہے۔ اچھا اب یہاں سے بھی ناکام، گیا ہاجرہ کے پاس، کہنے لگا تجھے پتا ہے تیرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ گیا ہے۔ کہا نہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں، تیرا شوہر تیرے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، لہذا اٹھو جاؤ جلدی جا کے بیٹے کو بچاؤ، میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، اس کو لٹایا ہوا تھا، جلدی سے جا کے بچاؤ ورنہ تیرا بیٹا قتل ہو جائے گا۔ جیسے اس نے یہ کہا جلدی جاؤ جا کے بچاؤ بیٹے کو، سنو گے ہاجرہ نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان چند قدم دور جا کے کہتا ہے، ہاجرہ تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے۔ کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہ شیطان ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اب توجہ کی نا آپ نے، یعنی جو قربانی میں خلل ڈالے وہ شیطان ہی ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے کہ قربانی ہوتی ہے کب؟ جب بندہ خدا کا ہو جائے، اس وقت قربانی دینی پڑتی ہے۔ اچھا اب یہی تو وجہ ہے کہ کربلا نے ہمیں کیا کہا؟ قربانی دینا لیکن جذباتی نہیں، جذبات کی قربانی دینا، جذبات کی قربانی دینا۔ اور جذبات کی قربانی کیسے؟ جیسے آج لوگ سوال کرتے ہیں، ممبروں پہ بھی یہ سوال ہوتا ہے، جبکہ میں تو کہتا ہوں یہ سوال ہے ہی بے وقوفانہ۔ سوال کیا؟ کہ جی نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے؟ یہ سوال ہے ہی غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اور حسین کا آپس میں مقابلہ نہ کریں۔ کیوں؟ وجہ اس لیے، اگر نماز سے پوچھو گے کہ تو افضل ہے یا حسین افضل ہے، تو نماز کہے گی حسین افضل، حسین افضل۔ اور حسین سے پوچھو کہ آپ افضل ہیں یا نماز افضل، حسین کہیں گے نماز افضل۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ اچھا نماز سے پوچھا تو جو کہہ رہی ہے حسین افضل، دلیل کیا ہے؟ کہا میری حد ہے کہ تسبیح سجدے میں 5 مرتبہ کہو، 7 مرتبہ کہو، لیکن میں نے اپنے آپ کو حسین پہ قربان کر دیا، اپنی حد میں نے ختم کر دی۔ کیوں؟ اس لیے پشت رسول پہ حسین تھا، میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا حسین پر، اور بتا رہی ہوں دنیا والوں کو کہ حسین افضل۔ اور کربلا میں حسین سے پوچھا آپ افضل ہیں یا نماز؟ کہا نماز افضل۔ مولا کیسے؟ کہا اکبر دیا نماز بچ جائے، اصغر دیا نماز بچ جائے، حتیٰ کہ آخر میں سر دیا نماز بچ جائے۔ تو یہی تو وجہ ہے اللہ فرما رہے قرآن میں کہ پوچھا جائے گا جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی ہے، وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ نماز ہے کیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ عبد اور معبود کے رابطے کا نام نماز ہے، عبد اور معبود کی مناجات کا نام نماز ہے۔ آج شب جمعہ ہے، عبد اور معبود کی مناجات کی شب ہے۔ ذرا سوچئے کہ لوگ جو کہتے ہیں نماز میں کیا رکھا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نماز میں کیا نہیں رکھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے کتاب خصال میں دوسری جلد کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، پوچھا گیا نبی سے، سوئل النبی عن الصلاۃ، کہ نماز میں کیا رکھا ہے، تو نبی نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے، نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہے یا من شرائع الدین وفیہا مرضات الرب عز و جل و منہاج الانبیاء وللمصلی حب الملائکہ و ہدن و ایمان و نور المعرفہ و برکت فی الرزق و کراہت للشیطان و راحت للبدن و صلاح علی الکاف و صلاح علی ادا۔ نبی فرما رہے ہیں 29 فائدے نبی نے نماز کے اس ایک حدیث کے اندر بتائے ہیں۔ فرمایا من شرائع الدین، دین اور بے دین کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز ہے۔ من شرائع الدین کا دین کی علامتوں میں جو افضل ترین علامت ہے وہ ہے نماز۔ اور پھر فرمایا وفیہا مرضات الرب، فرمایا رب کو راضی رکھنے کی سند کا نام ہے نماز۔ وللمصلی حب الملائکہ، ملائکہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نام ہے نماز۔ ومنہاج الانبیاء، آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی روش پر چلنے کا نام ہے نماز۔ وہدن و ایمان و نور المعرفہ، نبی فرما رہے ہیں سب سے بڑی ہدایت کا نام ہے نماز۔ و ایمان، تو جو کہتے میں مومن ہوں، تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ مومن ہونے کی نشانی کا نام ہے نماز۔ و نور المعرفہ، اگر 14 کی معرفت رکھنا چاہتا ہے اس کا نام ہے نماز۔ و برکت فی رزق، لوگ آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب بہت کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، کوئی تعویذ دیں، تو میں کہتا ہوں مجھ سے نہ لو، مولویوں سے نہ لو، نبی سے پوچھو۔ و برکت فی رزق، نبی فرماتے ہیں اگر رزق میں برکت چاہیے اس تعویذ کا نام ہے نماز۔ وراحت للبدن، اگر جسم کو سکون چاہیے اس سکون کا نام ہے نماز۔ وکراہت للشیطان، شیطان کو جو چیز ناپسند ہے اس کا نام ہے نماز۔ وسلاح علی الکافر، اگر دشمن سے لڑنا ہے، تمہیں اگر تیز ترین قیمتی اسلحہ چاہیے اس اسلحے کا نام ہے نماز۔ کیا فرمایا؟ وسلاح علی الاعداء، اگر دشمن سے لڑنا ہے کوئی اسلحہ چاہیے تو اس کا نام ہے نماز۔ صرف یہ نہیں بلکہ نبی آگے فرما رہے و آن سن فی قبر ہی و فراش ان تحت جنبے ہی، قبر اندھیری ہوگی وہاں کوئی ساتھی چاہیے اس ساتھی کا نام ہے نماز۔ و فراش ان تحت جنبے ہی، قبر میں مٹی کا فرش ہے، اگر اچھا بستر چاہیے اس کا نام ہے نماز۔ و جواب منکرن و نکیر، قبر میں منکر نکیر سوال کریں گے، سب سے افضل جواب کا نام ہے نماز۔ وزاد للمومن من الدنیا الى الاخرہ، مومن اگر کوئی دنیا سے آخرت کی طرف کوئی قیمتی سامان لے کے جانا چاہتا ہے اس قیمتی سامان کا نام ہے نماز۔ اور پھر فرماتے ہیں وَتَكُونَ الصَّلَاةُ عِنْدَ الْمَحْشَرِ تاجن علی راسہ، کا قیامت کے دن اگر کسی مومن کے سر پہ چمکتا ہوا تاج ہوگا تو اس کا نام ہے نماز۔ وَنُورًا عَلَى وَجْهِهِ، فرمایا قیامت کے دن کسی مومن کے چہرے پر نور ہوگا اس نور کا نام ہے نماز۔ وَلِبَاسًا عَلَى بَدَنِهِ، قیامت کے دن اگر کوئی تمہیں قیمتی لباس چاہیے تاکہ آدم بھی دیکھیں، نوح بھی دیکھیں، ابراہیم بھی دیکھیں، موسیٰ بھی دیکھیں، عیسیٰ بھی دیکھیں، مصطفیٰ بھی دیکھیں، مرتضیٰ بھی دیکھیں، مجتبیٰ بھی دیکھیں، اگر قیمتی لباس چاہیے اس قیمتی لباس کا نام ہے نماز۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں جوازن علی صراط، تو جو کہہ رہے میں جنت میں جاؤں گا پل صراط سے گزرنے کے لیے کوئی رسید ہے؟ جوازن علی صراط، پل صراط سے گزرنے کے لیے اگر کسی رسید کی ضرورت ہے اس کا نام ہے نماز۔ وسامان للجنہ، جنت کی قیمت کا نام ہے نماز۔ ومفتاح للجنہ، جنت کی چابی کا نام ہے نماز۔ ومہوراً للحور العین، تو جو کہہ رہے مالک حوریں عطا کر، ان حوروں کے ساتھ جو نکاح ہوگا اس حق مہر کا نام ہے نماز۔ اور صرف یہ نہیں ہے، وہ تسبیح و تکبیر و تحلیل، اور نبی فرما رہے ہیں اللہ کی سب سے بڑی تسبیح کا نام ہے نماز، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا نام ہے نماز۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لوگ پوچھتے ہیں نماز میں کیا رکھا ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، بلکہ یہ پوچھو نماز میں کیا نہیں رکھا۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تیرے سارے اعمال قبول ہوں گے۔ وان ردت ردت ما سواہا، اگر نماز تیرے منہ پہ ماری گئی تیرے سارے اعمال تیرے منہ پہ مارے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، بس قدر کرو نماز کی، یہی تو وجہ ہے آج شب جمعہ ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے آئے سارے راستہ دکھاتے آئے، جنت کا راستہ دکھاتے آئے، لیکن جو آخری تھا خاتم المرسلین اس نے راستہ نہیں دکھایا بلکہ بازو سے پکڑ کر جنت کے دروازے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ من راکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق و ہوا، جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اچھا نوح کی کشتی کیا تھی؟ اللہ نے کہا نوح کشتی کو بناؤ بے آیوننا و وحینا، میرے حکم کے مطابق، میری وحی کے مطابق، بے آیوننا میرے سامنے بناؤ۔ درخت لگایا خدا کے حکم سے، ہیں جی، درخت کاٹا خدا کے حکم سے، تختے بنے خدا کے حکم سے، کشتی بنی خدا کے حکم سے، کشتی چلنے لگی خدا کے حکم سے، اور ادھر مصطفیٰ ہے امت کے لیے نجات کی کشتی بنائی، گھر میں نہیں بنائی، اٹھے بیٹی کے گھر آئے، کہا بیٹی چادر دو، کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے آج امت کے لیے نجات کی کشتی بنانی ہے، میں چاہ رہا ہوں بناؤں، میں بناؤں تیری چادر کے زیر سایہ، بناؤں تیری چادر کے زیر سایہ۔ آئے اتنے میں بیٹھ گئے، حسن آئے، آ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا یا اللہ کے رسول، کیا اجازت ہے میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ اچھا، اب جواب ملا علیک السلام یا صاحب حوضی، اے میرے حوض کوثر کے وارث آ جائیں۔ تو پہلے تو اجازت نہیں مانگی تھی، آج حسن اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے آج اجازت نہ مانگے تو منافق کہے گا حسن بچہ تھا، کھیلتے کھیلتے چادر کے قریب گیا، نانے نے چادر اٹھائی, بچہ جو تھا بیٹھ گیا, نانے نے کچھ نہیں کہا. آج اجازت مانگ کے دنیا والوں کو بتا رہا ہے حسن, میں چادر کے نیچے بچہ بن کے نہیں, امت کے لیے نجات کا ضامن بن کے بیٹھا ہوں. جواب ملا لے کا سلام, یا صاحبہ حوض, حوض کوثر کے وارث آ جائیے. حسین آئے, السلام علیکم یا جدہ, یا من اختارہ اللہ, اے میرے نانا, اے اللہ کے مختار, کیا اجازت ہے میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ آج شب جمعہ ہے, تقریباً ہر مسجد کے اندر حدیث قصہ سنتے ہیں, سنیے گا ذرا اصل حقیقت کیا ہے. تو ایک مرتبہ حسین نے لقب بدلا, وہ لقب نہیں دیا جو حسن نے دیا تھا. حسن نے کہا یا جدہ یا رسول اللہ, اے میرے نانا اے اللہ کے رسول. تو انعام کیا ملا, عہدہ کیا ملا, یا صاحبہ حوضی, اے میرے حوض کوثر کے وارث. حسین نے لقب بدلا, یا جدہ یا من اختارہ اللہ, اے میرے نانا اے اللہ کے مختار. اب جو لقب بدلا تو نانا بھی سمجھ گیا کہ نیا عہدہ لینا چاہتا ہے. تو جواب ملا علیک السلام یا شافع امتی, اے میری امت کے شفاعت کرنے والے بیٹے آپ بھی آ جائیں. تھوڑی دیر گزری, علی آئے, السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا اجازت ہے میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ جواب ملا علیک السلام یا صاحبہ لوائی, اے میرے لواء الحمد کے وارث آپ بھی آ جائیں. علی بھی آ گئے, بتول آئیں, بابا کیا اجازت ہے میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ جواب ملا علیک السلام یا بنتی و یا بذاتی, اے میری بیٹی, اے نبوت کا ٹکڑا, اے رسالت کا ٹکڑا, اے کمالات توحید کا مرکز, تو بھی آ جا. بتول بھی آ گئی. اب ام سلمہ اٹھی, کہا یا رسول اللہ اپنوں کو جمع کر رہے ہو, کیا اجازت ہے میں بھی آ جاؤں؟ جواب ملا یا ام سلمہ انت علی الخیر, اے ام سلمہ تو اچھائی پر ہے, معرفت والی بیوی تھی, سمجھ گئی, واپس چلی گئی. کیوں سمجھ گئی؟ دوسرا جملہ کہوں کہ یہ خیر واپس نہ ہو جائے, چلی گئی. اب ایک مرتبہ رسول کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ نوح نے درخت لگایا تھا پوچھا تھا, درخت کاٹا تھا پوچھا تھا, تختے بنے پوچھا تھا, کشتی بنی پوچھا تھا, کشتی چلنے لگی پوچھا تھا, اے اللہ میں گھر سے اٹھا نہیں پوچھا, بیٹی کے گھر آیا نہیں پوچھا, حسن کو بٹھایا نہیں پوچھا, حسین کو بٹھایا نہیں پوچھا, علی کو بٹھایا نہیں پوچھا, بتول کو بٹھایا نہیں پوچھا, ام سلمہ کو نہیں آنے دیا نہیں پوچھا, اب بتا دے میری مرضی میں اور تیری مرضی میں فرق کتنا ہے؟ جن کو نہیں بیٹھنے دینا بتا دے اٹھا دوں, جنہیں نہیں آنے دیا بتا دے بلا لوں, میری مرضی میں تیری مرضی میں فرق کتنا ہے؟ ہاں مالک جو بیٹھے ہیں یہ میرا ان سے تعلق کیا ہے؟ اللہم انا ہاؤل اہل بیتی و خاصتی و حامتی لہمہم لہمی دمہم دمی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے خاص ہیں. خاص بھی کتنے ہیں؟ خاص بھی اتنے ہیں, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے, نہ یہ مجھ سے جدا ہیں نہ میں ان سے جدا ہوں, نہ میں ان سے جدا ہوں. مالک جن ہستیوں کے ساتھ میرا اتنا تعلق ہے ذرا تو بھی بتا دے ان ہستیوں کے ساتھ تیرا کتنا تعلق ہے, تیرا کتنا تعلق ہے؟ آج جب بھی کہیں محرم سفر میں ٹینٹ لگے دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں, دریاں بچھی دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں جو پنجتن کے لیے دریاں بچھاتے ہیں, پنجتن کے لیے ٹینٹ لگاتے ہیں, سبیلیں لگی دیکھیں کہا یہ شیعہ ہیں جو پنجتن کے لیے سبیلیں لگاتے ہیں, لائٹیں لگی دیکھی کہا یہ شیعہ ہیں جو پنجتن کے لیے لائٹیں لگاتے ہیں. تو میں نے کہا تعجب ہے کہ پنجتن کے لیے شامیانے لگے, پنجتن کے لیے دریاں بچھیں, پنجتن کے لیے لائٹیں لگیں, پنجتن کے لیے سبیلیں لگیں. اگر اس طرح کرنے سے کوئی پنجتن والا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے, یا ملائکتی و یا سکان سماواتی فوا عزتی و جلالی, انی ما خلق تو سما مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ، کہ میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا تمہارے لیے، زمین کی دریاں بچھائیں تمہارے لیے، دریا کی سبیلیں لگائیں تمہارے لیے، چاند سورج کی لائٹیں بنائیں تمہارے لیے، اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر محبت کرے تو تاج محل بنا دیتا ہے، اللہ محبت کرے تو کائنات بنا دیتا ہے، کائنات بنا دیتا ہے۔ اب جبرائیل نے کہا مالک 123,999 انبیاء گزرے، کسی نبی کی آل کا تعارف آپ سے اس طرح نہیں سنا کہ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر تعارف کرایا ہو۔ مالک جن کا تعارف تو اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کرا رہا ہے، ذرا بتا تو صحیح وہ ہستیاں کون ہیں؟ آواز قدرت آئی ہوگی، جبرائیل اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا سمجھ جاتا کہ اسے پتہ نہیں ہے، تو وہ ہے، کوئی دن ایسا گزرتا نہیں جس دن تیری اس گھر میں غیر حاضری ہو، اگر اس گھر کی مخدومہ سو جائے تو جا کے چکیاں چلاتا ہے، اگر بچے سو جائیں تو جا کے جھولا جھولاتا ہے، آج تو پوچھ رہا ہے وہ ہستیاں کون ہیں؟ تو جبرائیل نے پلٹ کے کہا مالک جب بھی دیکھا، مصطفیٰ کو اکیلے دیکھا، مرتضیٰ کو اکیلے دیکھا، مجتبیٰ کو اکیلے دیکھا اور شہید کربلا کو اکیلے دیکھا، آج ہو گئے پانچ نور اکٹھے، میری آنکھیں گئی ہیں چندلا، مجھے پتہ نہیں چل رہا ان میں مصطفیٰ کون ہے، مرتضیٰ کون ہے، مجتبیٰ کون ہے۔ تو اب آواز قدرت آئی، جبرائیل سنو، ہم فاطمہ تو وابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، و بنوہا فاطمہ کے بیٹے ہے، بنون تین یا تین سے زیادہ ہوں تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ابنان، لیکن یہاں اللہ نے کیا فرمایا، بالوہا و بنوہا کا تمہاری نگاہ میں دو ہیں، نگاہ قدرت میں 11 ہے، نگاہ قدرت میں 11 ہے۔ اچھا اب کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل کو پتہ نہ ہو یہ ہستیاں کون ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا اچھا وہ سوال ہی نہیں جس کا جواب قرآن میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو۔ سورہ طہٰ میں اللہ نے فرمایا جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو اللہ نے کیا کہا، ما تلک بیمینے کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کالا ہے یا عصایا، کہا یہ عصا ہے، تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہیں کہنے لگے جی اللہ کو تو پتا تھا، اللہ اصل میں بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اللہ کو پتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا موسیٰ سے، تو ہم نے کہا بس ٹھیک ہے جبرائیل کو بھی پتا ہوگا یہ ہستیاں کون ہیں، لیکن قدرت کی زبان سے یہ مقدس نام سننا چاہتا تھا، قدرت کی زبان سے۔ عزیزان گرامی بس یاد رکھیے، آج یقیناً آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے، اس میں ایک جملہ ہے، کیا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ کیا کمال ہے، علی نے کیسے ہمیں توحید بتائی ہے، علی نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے خدا کی پہچان کرائی، وہ علی جو انگشت پہ خیبر کا دروازہ اٹھا لے، وہ علی گھٹنے سے روٹی توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہیں لوگ مجھے خدا کہنے نہ لگ جائے. عزیزان گرامی، بس اب جب یہ کہیں نا کہ مالک وہ گناہ معاف کر دے جو دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے، یہ علی نے کہا، اور وہ گناہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی یہ زین العابدین نے بتایا. الذنوب التی ترد الدعا، وہ گناہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کیا ہیں؟ سوء نیت و خبث و سریرہ و نفاق و مال اخوان، بری نیت رکھنا. جب کسی بندے کے دل میں بری نیت ہو، امام فرما رہے اس گناہ کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. دوسرا و خبث و سریرہ، باطن میں خباثت ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی نیت بھی نیک ہو اور باطن بھی پاک ہو تب دعا قبول ہوتی ہے. اور تیسرا گناہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، ظاہر ہے بندہ عبادت کرے روئے پتہ چلے دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تو کتنا افسوس ہوگا. تو سید سجاد نے احسان کیا ہے ہم پر کہ ہمیں وہ گناہ بتا دیے تاکہ ہم انہیں ہٹائیں، ہماری دعا قبول ہو جائے. پہلا سوء نیت، بری نیت رکھنا دل میں، اور دوسرا باطن میں خباثت جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، تیسرا ون نفاق مال اخوان، مومن بھائی سے منافقت کرنا. امام فرما رہے ہیں یہ ایسا گناہ ہے جس سے دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی مومن سے منافقت نہیں کرنی. کچھ ہو جائے مومن کے ساتھ صحیح رہنا ہے. عزیزان گرامی، بس وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے، ورنہ میں مزید عرض کرتا. کیا فرمایا؟ گیارہویں امام نے ارشاد فرمایا، سیاتی زمان علی الناس، لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا، وجوہم ضاحکۃ مستبشرۃ وقلوبہم مظلمۃ متقدرۃ، ایسا زمانہ آئے گا چہرے بڑے حشاش بشاش ہوں گے لیکن دل میں کدورت ہوگی، دل سیاہ ہوں گے. اور وہ زمانہ آ گیا ہے، بڑے جپی پہن کے ملیں گے، گلے ملیں گے، چہرے بڑے حشاش ہوں گے لیکن دل میں کدورت ہوگی، دل سیاہ ہوں گے. امام فرما رہے ہیں، اور ساتھ کیا فرمایا؟ کہ السنت فیہم بدعت والبدعت فیہم سنت، کہ جو بدعت ہوگی اسے دین سمجھا جائے گا اور جو حقیقی دین ہے اسے بدعت سمجھا جائے گا. المومن بین محقر والفاسق بین موقر، جو حقیقی مومن ہے اسے حقیر سمجھا جائے گا، اسے پست سمجھا جائے گا، لیکن جو بدماش ہے، جو فاسق و فاجر ہے، اس کی عزت ہوگی، اسے بڑا پروٹوکول ملے گا، بڑی عزت ہوگی اس کی. یہ امام نے فرمایا آخری زمانہ ایسا آئے گا، اور وہ دیکھ رہے ہیں آج کہ ظاہراً بڑا خوش ہو کے ملتے ہیں لیکن دل میں کدورت، دل سیاہ. اور جو حقیقی دین ہے آج دیکھ رہے ہیں، حقیقی دین کو بدعت سمجھا جا رہا ہے اور جو بدعت ہے اسے دین سمجھا جا رہا ہے، بدعت کو دین سمجھا جا رہا ہے. یہی تو وجہ تھی میرے چھٹے امام رو رہے تھے، سدیر سیرفی گئے، مفضل بن عمر گئے، اور تین چار افراد میرے امام کے چاہنے والے، دیکھا رو رہے ہیں. کہا مولا کوئی نیا امتحان آیا؟ کہا نہیں، میں نے کتاب جعفر کا مطالعہ کیا ہے، اس میں جب ہمارا آخری بارہواں پردہ غیب میں ہوگا ہمارے شیعوں کے عقیدے خراب ہو جائیں گے، ایمان متزلزل ہو جائیں گے. کہا اس کو دیکھ کے میں رو رہا ہوں کہ ہمارے چاہنے والے ہوں گے لیکن ان کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، عقیدے خراب ہو جائیں گے. اور وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ جو بدعت ہے اسے دین سمجھا جا رہا ہے اور جو دین ہے اسے بدعت سمجھا جا رہا ہے، جو حقیقی مومن ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو ذلیل و پست و حقیر سمجھا جا رہا ہے، اور جو فاسق ہے علل اعلان گناہ کر رہا ہے، اسے بڑی عزت دی جا رہی ہے۔ یہ میرے گیارہویں امام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا۔ تو چوتھے امام نے کیا فرمایا کہ اگر چاہتے ہو دعا قبول ہو جائے، فرمائے یہ گناہ ختم کرو، ون نفاق و مال اخوان، مومن کے ساتھ منافقت کرنا، مومن بھائی کے ساتھ منافقت کرنے سے یہ ایسا گناہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی معلوم ہوا منافقت کا نقصان اسے نہیں، نقصان تجھے ہے کہ تو تہجد پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے، اللہ تیری دعا کو لوٹا رہا ہے، اللہ تیری دعا قبول ہی نہیں کر رہا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ وطر کو تصدیق بالاجابہ، اور یہ شک کرنا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، یہ گناہ ہے، اس سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر امام فرماتے ہیں تاخیر و صلاۃ المفروضہ حتیٰ تذہب اوقاتہا، نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنا، امام فرما رہے اس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ترک و تقرب اللہ بصدقت و بالبر، امام فرما رہے ہیں کہ بس بندہ یہ کہے میں حج کر کے آیا ہوں، بہت ہو گیا بخشش کے لیے، سارا محرم مجلس سنی ہے، بہت ہو گیا، کا نیکیوں کو چھوڑ دینا، امام فرما رہے اس سے پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جب رابطہ ہی تو نے توڑ دیا خدا سے تو پھر کیسے تیری دعا قبول ہو۔ اور پھر امام فرماتے ہیں والفوش فی القول، گالی دینے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ بغیر گالی کے بلاتے ہی نہیں ہیں، بغیر گالی کے بات ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی بڑا مالدار ہے تو وہ نوکر کو گالی سے بلائے گا، یہ نوکر کا نقصان نہیں، یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، یہ نماز پڑھے گا، یہ عبادت کرے گا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے چوتھے امام نے فرمایا اگر چاہتے ہو میری دعا قبول ہو جائے تو پھر یہ گناہ چھوڑ دو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اور دعائے کمیل میں کیا کہہ رہے ہیں مالک، اللہ مغفر لی ذنوب اللتی تحبس الدعا، وہ گناہ معاف کر دے جو دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ اب ظاہر ہے معاف کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ بھی یہی کہتے ہیں ایک دفعہ توبہ کر سچے دل سے، پھر میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔
آج محمد والے محمد صلوات،
آج شب جمعہ ہے، اللہ فرما رہا ہے بس کسی کو نہ بتا، رات کا وقت ہو خالی وضو کر کے مصلی پہ آ جا، صرف اپنے جرم کا اقرار کر لے، اعتراف کر لے اپنے جرم کا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، نہ تیرے والد کو بتاؤں گا، نہ تیری والدہ کو بتاؤں گا، نہ تیرے دوستوں کو بتاؤں گا کہ یہ آیا تھا میرے پاس معافی مانگنے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بس عزیزو، سید سجاد فرماتے ہیں ما من قطرت احب الی اللہ من قطرتین، قطرت دم فی سبیل اللہ، قطرت دمۃ فی سواد اللیل لا یرید بها عبد الا اللہ، امام فرما رہے ہیں دو قطرے اللہ کو بہت پیارے ہیں، دو قطرے، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرے، دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو رات کی تاریکی میں، جو رات کی تاریکی میں خدا کے لیے آنکھ سے گرے، بس یہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ میں کہوں گا اے میرے بیمار امام، تیری ساری زندگی انہی دو قطروں میں گزر گئی، سید سجاد کی ساری زندگی انہی دو قطروں میں، خون کے قطرے بھی گر رہے ہیں، آنسو کے قطرے بھی گر رہے ہیں، عزاداران حسین کربلا سے چلے تو 64 مستور کو اونٹوں پہ سوار کرایا گیا، 40 وہ بیبیاں تھیں جن کی گود میں دودھ پیتے بچے تھے، 40 بیبیاں ایسی تھیں جن کی آغوش میں دودھ پیتے بچے، عزادارو یہ اونٹوں کو دوڑاتے تھے، جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، کوفہ و شام کے راستے میں چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوئی ہے، یہ وہ دودھ پیتے بچے ماں کی آغوش میں، جب اونٹ دوڑتے تو بچے گرتے، بچہ گرتے ہوئے کہتا اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا، ماں رو کے کہتی ہائے میرا بچہ، یا علی یا علی میرا بچہ گر گیا۔ اجرکم اللہ، ادا درو گرتے رہے بچے، گرتے رہے بچے، ایک مقام ایسا آیا کہ جس نیزے پر حسین کا سر تھا ازادر وہ نیزہ زمین میں گڑا، بڑی کوشش کی نیزے بردار نے لیکن حسین چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظالم تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا، کہا قیدی تیرا بابا کیوں نہیں جا رہا، کیوں نہیں جا رہا؟ ازادر سنو گے، سجاد آئے اپنے باپ کے سر کے پاس، آ کے کہتے ہیں بابا کیوں رکے ہو؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد میری سکینہ گر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بیٹا سجاد میری سکینہ۔ سجاد آئے، پھوپھی اماں سکینہ کہاں ہے؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں، سکینہ راستے میں گری ہے۔ کہا بابا نہیں چل رہا، کہا جب تک سکینہ کو نہیں لاؤ۔ ازادر سجاد کہتے ہیں میں جاؤں گا، زینب کہتے ہیں نہیں بیٹا تو بیمار ہے، تو رک جا میں جاؤں گی۔ شمر کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا، میں جا کے سکینہ کو لے کے آتا ہوں۔ زینب کہتی ہے ظالم میری بیٹی پہلے ڈری ہوئی ہے، پہلے تماچے کھا چکی ہے۔ ازادر و زینب گئی، آواز دیتی جا رہی ہے سکینہ سکینہ میری آواز سنو تو لبیک کہو۔ چلتے چلتے ایک مقام پہ دیکھا کوئی سیاہ برکے والی بی بی آئے جس نے سکینہ کو آغوش میں اٹھایا ہوا ہے اور پیار کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بی بی تیرا بہت شکریہ، بی بی تو نے میری بچی کو اٹھایا، میں تیری احسان مند ہوں، ذرا بتا تو صحیح تو ہے کون، چہرے سے نقاب ہٹایا؟ زینب ماں کو نہیں پہچانا، زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون۔